مہیش کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔ تو نے دیکھا صدقت رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری اور اس میں موجود تصور پاکستان کے حوالے سے نامور دانشور اور مشہور شاعر ڈاکٹر اوریا مقبول جان صاحب سے کچھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم۔
ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے جو اپنی شاعری میں دو قومی نظریہ پیش کیا ہے اور مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ کچھ گفتگو
کریں۔ شاعری سے زیادہ بیسیکلی یہ نثر کا حصہ ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان امت کے حوالے سے باقی سارے سے بہت زیادہ گفتگو کرتے رہے ہیں۔ ایک صرف ایک چار یا پانچ شعر فارسی کے ملتے ہیں جس میں دو قومی نظریہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ بھی ایک حسین احمد مدنی کے جواب میں انہوں نے کیے ہیں۔ وہ ان کا یہ تھا کہ عجم ہنوس ندانت رموز دین ورنہ، چ دیو بند حسین احمدی چ بل عجبی است، سرود برسر ممبر کے ملت اس وطن است، چوبے خبر ز مقام محمد عربی است،
چوبے خبر ز مقام محمد
مصطفیٰ برسان خیش راق دین ہماؤست، اگر بہو نہ سسیدی تمام بولا حبیث۔ یہ چار شعر مصرے جو ہیں یہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ انہوں نے بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ کانسیپٹ دنیا میں یہ دیا جا رہا تھا کہ قوم جو ہے یا ملت جو ہے یہ بنیادی طور پر زمین سے، علاقے سے اور رسم و رواج سے ملتی ہے، جبکہ علامہ اقبال کے ہاں یہ تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ ملت مذہب سے بنتی ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا، اور اس میں خطوط میں بھی، ان کی تقاریر میں بھی، اور ان کے باقی سارے معاملات میں بھی ملتا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، دو قومی نظریہ میں علامہ اقبال مسلمانوں کا کیا تشخص دیکھنا چاہتے تھے؟
اصل میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے ایک بہت طویل عرصے سے حکمرانی کی تھی،
بالکل،
اور پھر اس طویل حکمرانی کے دور کے اندر انہوں نے بہت رواداری کے ساتھ، ورنہ اگر وہ رواداری سے کام نہ لیتے تو جیسے آج اسپین کے اندر ایک مسلمان نظر نہیں آتا، ہندوستان میں بھی ایک ہندو نظر نہ آتا۔ اس رواداری کی بنیاد پہ مسلمان جو تھے، اگرچہ کہ 30-35% کے قریب رہ گئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اکثریت کے معاملے میں ہندو زیادہ تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، ہماری زندگی کے معاملات الگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقبال اس مسلمانوں کی تہذیب کے ڈانڈے جو ہیں وہ وہاں سے نہیں نکالتے تھے، بندہ جمنی تہذیب میں نہیں نکالتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہمارا کباب یہاں سے آیا، ہماری شاعری یہاں سے آئی، ہماری شلوار قمیض سینٹرل ایشیا سے آئی، ہماری ڈوم جو ہے جو بہت بڑے گنبد ہے وہ یہاں سے آئے، ہماری آرچز یہیں سے آئے، ہمارے جو پیٹنڈولا ورک ہے یہ سب یہیں سے آیا۔ اتنی زیادہ ہماری تہذیب ہے، بلکہ ہم وہ کہتے ہیں کہ دور تک اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں وہاں سے سوائے چند ایک دہی بھلوں کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ موسیقی یہاں سے آئی، خسرو نے ایجاد کیا تھا طبلہ بھی، خسرو نے ایجاد کیا تھا سرنگی بھی، اور پھر ایک طویل عرصے تک مسلمان جو تھے وہ شاعر فارسی کو اپنی زبان تصور کرتے تھے اور مذہبی زبان تھے۔ ہماری تمام پرانی کتابیں مذہبی جتنی بھی کسی بھی فقہ کی ہوں وہ ساری کی ساری فارسی میں لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلا ترجمہ جو قرآن پاک کا ہے فارسی میں ہوا ہے، اور اب آپ حیران ہوں، اور وہ مولانا عبیداللہ سندھی نے کیا تھا اور شاہ ولی اللہ نے اس کے بعد اس کو کیا۔ ساری کی ساری فارسی جو تھی وہ مذہبی زبان کے طور پر تصور کی جاتی تھی، استعمال ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا رہن سہن ہی الگ ہے، ہم اس تصور میں رہ نہیں سکتے تو ہم کیسے۔
دنیائے شعر و ادب اور فکر و فلسفہ میں اقبال کا وجود اس اعتبار سے غیر معمولی مقام کا حامل ہے کہ انہوں نے صرف ندرت و رفت کے حامل مضامین پر مشتمل شعر ہی نہیں کہے، سیاسی دنیا میں بھی اپنے تدبر اور انفرادیت کا گہرا نقش ثبت کیا۔ دراصل اقبال ہمارے ان بے مثل دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گرد و پیش سے بھی ویسا ہی گہرا ربط و ضبط رکھا جیسا ماوراء طبیعت سے۔ اقبال کا یہ شعر ان کے تصور حیات کا بہترین نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ بیسویں صدی کا بر عظیم ہمیں ایک ایسے جغرافیائی خطے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جہاں مسلمانوں کی سات صدیوں کی طویل حکومت کا سورج غروب ہو چکا ہے اور سات سمندر پار سے آنے والی ایک موقع پرست اور مستقبل شناس استعماری قوت مسلمانوں کے دست راشادار سے اقتدار کی باغ ڈور چھین چکی ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد بر عظیم کی مسلم اقلیت پر ہندو اکثریت کا دیو استبداد مسلط ہو کر بالآخر ہسپانیہ میں مسلم زوال و اعدام کی ایسی عبرتناک تاریخ دہرانے کا موجب نہ ہو جائے۔ ایسے میں اقبال خواب دیکھتے ہیں اور 31 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں خطبے کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہی خواب 17 برس بعد ایک ٹھوس تاریخی حقیقت کے طور پر 1947 میں اپنی روشن تعبیر پا لیتا ہے۔ اپنے خطبہ الہ آباد میں اقبال نے اسلام کی حقانیت اور آفاقیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے اور مذہب کو فرد اور ریاست کی زندگی میں بے انتہا اہمیت حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ ہندوستان ایک چھوٹا ایشیا ہے اور اس میں بسنے والے مسلمان حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تہذیبی روایات کے مطابق آزادی کے ساتھ ترقی کریں۔ یہاں یورپی جمہوریت کے اصول کا اطلاق مذہبی گروہوں کے وجود کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں۔ اقبال کا اشارہ یقیناً بر عظیم کے منفرد مسلم ثقافتی وجود کی جانب ہے جس کا اثبات کرتے ہوئے انہوں نے اس خطبے میں پاکستان کے تصور کی پیش قیاسی فرمائی اور اعلان کیا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ کم از کم ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مربوط مسلم ریاست، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے یا اس کے باہر، ہندوستان کے شمال مغربی مسلمانوں کا آخر کار مقدر ہے۔ اقبال کے تصور پاکستان کی اگلی منزل ان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام خطوط ہیں جن میں انہوں نے قائد اعظم کو آنے والے طوفان میں مسلمانوں کا واحد رہنما قرار دیا ہے۔ انہی مکتوبات میں اقبال نے بر عظیم کو تقسیم کر کے آزاد مسلمان ریاست یا ریاستوں کا تصور پیش کیا اور تجویز کیا کہ ان کی اس تجویز کو مسلم لیگ کے توسط سے منظر عام پر لایا جائے۔ قائد اعظم کے نام اقبال کے خطوط دراصل ان کے خطبہ الہ آباد کا تکملہ ہیں۔ اقبال کا تصور پاکستان دراصل اقبال کے تصور خودی، اسلام پر ان کے غیر معمولی یقین، بر عظیم کی مسلم ملت کی نشت ثانیہ کی آرزو، شعور حریت و آزادی اور تخلیق مقاصد کے لیے ان کی غیر معمولی تڑپ ہی کی ایک آتشیں تعبیر ہے جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا ظہور عمل میں آیا۔
اچھا، جو پاکستان کا تصور جو ہے وہ علامہ اقبال نے پیش کیا، وہ کیا کیسی ریاست تھی، کیسی ریاست کا تصور پیش کیا تھا؟
اصل میں علامہ اقبال کے ہاں وہ ریاست جو تھی وہ ایک ایسی ریاست تھی کہ اس میں اسلام کے قوانین نافذ ہوں۔ اسلام، اقبال نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ شخصیت، جداگانہ قومیت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسے خطے ارضی کی بات کی تھی کہ جس کے اندر مسلمان ان تمام مروجہ اصولوں کو نافذ کر سکے۔ اس لیے تو کہتا ہے کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، اسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ کار بے بنیاد اس ریاست کو چاہتا تھا کہ کلیمی کو نافذ کرنے کے لیے، اس تمام تر معاملات کو نافذ کرنے کے لیے اس کا اسا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسا ریاست کا اسا تھا، ورنہ تو مسلمان رہ رہے تھے، ورنہ تو مسلمان عبادت بھی کر رہے تھے، ورنہ تو مسلمان اپنی زندگی بڑے معمول سے گزار رہے تھے، نوکریاں بھی کر رہے تھے، علی گڑھ میں تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ
فرما روائی کو انہوں نے
فرما روائی کے اندر وہ کہتا ہے فرما روائی اس لیے ہے کہ وہ آپ اس غلبے کے تحت اس نظام کو نافذ کر سکیں کہ جس نظام کو سید الانبیاء، پھر ان کے خلفاء، پھر ان کے باقی لوگوں نے نافذ کیا اور وہ قائم رہا کرتی ہوتا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کے اوپر اقبال چاہتے تھے کہ ایک ایسی ریاست جو ہے اس خطے کے اندر، اور باقاعدہ انہوں نے خطوط کھینچے ہیں کہ کس علاقے کے اندر، شمال مغربی علاقے کے اندر، باقی علاقے کے اندر، اور باقاعدہ ان کا جو خطبہ الہ آباد ہے 1930 کا وہ اتنا الیبوریٹ ہے. اور وہ تو انہوں نے بلکہ یہ کہا تھا کہ آج بلکہ واقعی ان کی میں سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی وسیع نظری ہے کہ انہوں نے اس علاقے کی علیحدہ ریاست دی تھی اور بنگال جو ہے وہ علیحدہ دی تھی، ہم نے دونوں کو اکٹھا کر دیا، وہ آخر میں 20 سال کے بعد علیحدہ ہو گیا اور دونوں مسلمان ریاستیں ہو گئیں. اور یہ ایک بات ہے
علامہ اقبال کے پیغام کو اجاگر کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے دانشوروں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟
علامہ اقبال کا پیغام صرف ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ ایک آفاقی پیغام ہے، عالمگیر پیغام ہے. اقبال کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نہ صرف برصغیر پاک و ہند کے مسلمان دانشوروں کا یہ کام ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں، بلکہ امت مسلمہ کے تمام دانشوروں کا یہ فریضہ ہے اس پیغام کو عام کریں. اس وقت ملت اسلامیہ کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. اپنی صفوں میں انتشار کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اس انتشار کے خاتمے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم فکر اقبال سے رہنمائی حاصل کریں اور آگے بڑھیں اور امت مسلمہ کو متحد کریں. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
دانشوروں کی جی ذمہ داری، میں یہ کہوں گا صرف دانشوروں کی ذمہ داری نہیں ہے تمام، بلکہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہم لوگ خود ہیں جو لوگ ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے پھیلائیں کہ یہ ایک ہمارے لیے، کیونکہ بہت اچھے معنی رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے، ایک طرح کا کہہ لیں آپ ہمارے لیے ایسٹ ہے، ایک طرح کا ہمارے لیے یہ جو ہے مطلب بنیاد، آپ کو کہتے ہیں نا بنیاد اسٹرانگ ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بنیاد ہے ہمیں آگے کرنے کے لیے، اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے.
اقبال کی شاعری میں جو ہے یہ مومن کی تعریف کس طرح کی گئی ہے؟
مومن کی تعریف تھی، دیکھیں ان کی شاعری میں بہت صاف سے واضح ہے کہ انہوں نے ایک مومن کو اس طرح بیان کیا کہ ایک مومن وہ ہے جو آپ کو بہت مطلب چست نظر آئے گا، آپ کو ایک اللہ کی یاد میں، نہیں صرف مومن وہ نہیں کہ صرف اللہ کی یاد میں ایک آپ کو بندہ نظر آئے جی اللہ اللہ کر رہا ہے ہر وقت بیٹھ کے، مومن صرف وہ نہیں، مومن وہ بندہ بھی ہے جو کہ اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لوگ ہیں ارد گرد کے، آپ کے بھائی ہیں، ان کا بھی خیال رکھے.
تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کبھی دریا سے مثلے موج بھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرم یہ محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ نقطہ میں نے سیکھا بل حسن سے کہ جا مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے.
اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولا کی نہیں ہے، یہ مانا اصل شاہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے۔
در سال 1947 کشوری در جغرافیای جہان به وجود آمد۔
1947 میں دنیا کے نقشے پر ایک ملک ابھر کر سامنے آیا جس کا نام پاکستان تھا۔ اس دور میں پاکستان مشرقی اور مغربی حصوں میں منقسم تھا کہ اب اس کے مشرقی حصے کا نام بنگلہ دیش ہے، جو ایک خود مختار ملک ہے، اور آج جسے ہم پاکستان کہتے ہیں وہ در حقیقت مغربی حصہ ہے۔ لیکن آج جس پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ در حقیقت بے پناہ مسائل و مشکلات، جد و جہد اور رنج و غم برداشت کرنے کے بعد وجود میں آیا۔ پاکستان کی تشکیل میں ہونے والی کوششوں اور جد و جہد میں علامہ اقبال کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 1947 سے پہلے بر صغیر ہندوستان میں ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسری قوموں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف، کشمکش اور جنگیں ہوئی ہیں، اور سامراج کے جس کا اصول ہی ہے اختلاف ڈالو، حکومت کرو، اس نے ان اختلافات سے فائدہ اٹھایا اور ہندوستانیوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی، جس کی بنا پر بہت سے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جن کی تفصیل بیان کرنے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے۔ تمام تر اختلافات اور مسائل کے باوجود ہندو اور مسلمان رہنماؤں نے اپنے درمیان قدیمی اتفاق و اتحاد کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ خود علامہ اقبال بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بر صغیر تقسیم ہو اور ایک دوسرا ملک وجود میں آئے، کیونکہ وہ پورے بر صغیر سے محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے بر صغیر کے مختلف حصوں کے بارے میں شعر بھی کہے ہیں، انہوں نے اپنی جائے پیدائش کشمیر کے بارے میں بھی اشعار کہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پوری سرزمین کو ایک منسجم و متحد مجموعے کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن آخرکار وہ بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اقبال اور ان کے افکار کو اس انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں وطن اور اس قسم کی باتوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میری نظر میں یہ بہت بڑی غلطی ہے، حتی علامہ اقبال جیسے عظیم انسان اور مفکر کی توہین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو فلسفی مانیں، وہ بھی علامہ اقبال جیسے کو جو زمین کا پابند ہے، حقیقت پسند ہے، اس کے لیے حقیقت پسندی کی بہت اہمیت ہے، نہ اس چیز کی کہ جو ذہنی و خیالی ہے، یعنی آبجیکٹیو ہے نہ سبجیکٹیو۔ بنابراین اقبال وطن پرست تھے، کیونکہ ایک خود مختار ملک کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم انہیں ایک فلسفی کی حیثیت سے بھی دیکھیں اور شاعر کے لحاظ سے نہ دیکھیں کہ جو جذباتی انسان ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ان کے اشعار کے بارے میں کہا، مثلا کشمیر جو ان کی آبائی سرزمین ہے، اس کے بارے میں ان کے اشعار ویسے ہی حسین و زیبا ہیں جیسے بہار نے مازندران کے لیے کہی ہیں، اگرچہ مازندران بہار کی آبائی سرزمین نہ تھی۔ بہرحال وہ ایک فلسفی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ اسلام ایک ثقافت کا نام ہے، اور ہر ثقافت نہایتاً عرض ہے، اور ہر عرض اپنے نمود و ظہور کے لیے ایک جوہر کا محتاج ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ مسلمان اور آئین اسلام کو بغیر کسی جوہر کے پیش کریں۔ بنابراین کوئی شخص یا سرزمین ہونی چاہیے تھی جسے اسلامی صفت سے متصف کیا جا سکے، یعنی اس اسلامی ثقافت کو وہاں ہموار کیا جا سکے، یعنی کوئی اسلامی سرزمین، اسلامی انسان یا اسلامی پاکستان ہونا چاہیے تھا، یعنی ایک جوہر کا وجود ہونا چاہیے تھا۔ اس جوہر کو اقبال نے تلاش کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم برصغیر کے مسلمان کی حیثیت سے آخرکار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں ایک سرزمین کی ضرورت ہے۔ بے پناہ کوششوں اور متعدد کانفرنسوں کے بعد سامراجی حکومت نے اپنی پارلیمنٹ میں تسلیم کر لیا کہ ایک مستقل اور خود مختار ملک بننا چاہیے، جو جیسا کہ ہم نے کہا 1947 میں وجود میں آیا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ یہ نام پوری طرح سے ایرانی ہے۔ اسی طرح پاکستان کا قومی ترانہ بھی پوری طرح فارسی ہے، سوائے کا جو حرف اضافت ہے، اور پھر یہ کلمہ یعنی پاکستان تشکیل پایا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب، سرحد، کشمیر، سندھ اور بلوچستان جو چار صوبے ہیں ان کے ایک ایک لفظ کا مجموعہ ہے، اور اس طرح پاکستان کا نام وجود میں آیا۔ پاکستان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 60 سال ہو رہے ہیں کہ یہ ملک وجود میں آیا۔ یہ فارسی ثقافت کا حامل ایک ملک ہے۔ میں نے اس حرد العزیز ملک کے مختلف علاقوں کے متعدد سفر کیے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس ملک میں ایک اچھوتی، قابل غور اور قابل توجہ اسلامی ثقافت موجود ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں درحقیقت اپنے اظہار اور ابھر کر سامنے آنے کے لیے بے پناہ باطنی و داخلی وسائل موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ محبتی، مہربان اور ایران کی ثقافت کو پسند کرتے ہیں اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ خود ان لوگوں کے بقول ایرانی ثقافت اور فارسی زبان کا خون ان کی رگوں میں جاری ہے۔ ہم جب اپنے ملک کی مشرقی کھڑکی کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے پاکستان ہوتا ہے، اور جب وہ لوگ اپنا مغربی دریچہ کھولتے ہیں تو ان کی نگاہوں کے سامنے ایران کے مناظر ہوتے ہیں۔ بنابراین ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، اور اسی بنا پر اس ملک کی اکثر بڑی سڑکیں اور شاہراہیں ابن سینا، حافظ، سعدی، طوسی، فردوسی اور خاقانی جیسی عظیم ایرانی ثقافتی شخصیتوں کے نام پر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران و پاکستان کے درمیان رابطے اور رشتے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بقول پاکستانی عوام کے قائد اعظم محمد علی جناح نے خود مختار ملک پاکستان کی تشکیل کا فیصلہ کیا تو بہت خوبصورت جملہ کہا کہ کیوں ایک ایسا ملک تشکیل پانا چاہیے؟ اس لیے کہ نہ ہماری ثقافت، نہ ہماری تاریخ، نہ ہمارے نام، نہ ہمارے آداب، نہ ہمارے رسم و رواج کچھ بھی تو ان لوگوں سے میل نہیں کھاتا جو ہم سے لڑتے رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم کیوں ان کے ساتھ رہیں؟ بہتر یہی ہے کہ الگ ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ پاکستان نام کا ایک ملک وجود میں آیا۔ Thank you.
مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا سے ہی ہے موجوں کی سیرابی، عطا مومن کو پھر طوفان حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی نطق ہندی ذہن عربی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان یوشا حیاتی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔